اسلام میں مقلد زیادہ معتبر ہے یا محقق؟ اور اسی کی ایکسٹینشن یہ کہ انسان کے جو ذاتی اور جو ارتقائی انسانی ارتقاء کے لحاظ سے جو مشاہدات ہوتے ہیں اس کی بنیاد پہ اسلام ایک فرد کو یا معاشرے کو کتنی اجازت دیتا ہے اپنے لیے اصول وضع کرنے کی؟
یہ اسلام تو تحقیق کی بنیاد رکھ رہا ہے. آپ قرآن مجید کا اگر مطالعہ کریں تو وہ بار بار چند الفاظ استعمال کرتا ہے اپنے مخاطبین کے لیے. وہ یہ کہتا ہے کہ آپ عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ جب آپ عقل سے کام لیں گے تو پہلے ہی مرحلے پر تکلیف کا تو خاتمہ ہو جائے.
لیکن سر ڈومیننٹ نیریٹو یہ نہیں ہے اس وقت ہمارے معاشرے میں.
جو قرآن مجید کی بات کر رہا ہوں, یعنی قرآن مجید کو تو آپ فال کے طریقے پر کہیں سے کھول لیں تو وہ یہ کہے گا افلا تذکرون افلا تعقلون. اچھا تدبر کیوں نہیں کرتے؟ وہ اپنے بارے میں کیا کہہ رہا ہے, یعنی قرآن مجید اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ کتاب انزلناہ مبارک لیدبر آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یہ کتاب بابرکت کتاب اس لیے نازل کی گئی ہے کہ لوگ اس میں غور و فکر کریں اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں.
ریشنلٹی
الفاظ استعمال کر دیے.
یہ تھاٹ پریویل پھر معاشرے میں کیوں نہیں ہو رہی جہاں پہ مسلم اکثریت بھی ہے, مذہبی اسکالرز بھی بہت ہیں؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ قرآن مجید کو بچپن میں پڑھنے کے بعد فارغ ہو جاتے ہیں, اور جب بچپن میں ان کو پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہوتا ہے تب بھی نہ اس کا مفہوم نہ مدعا نہ اس سے کوئی تعلق, وہ ایک مقدس کتاب کے طور پر تلاوت کر لیا جاتا ہے. قرآن مجید نے جتنا اس چیز پر زور دیا ہے دنیا کی کسی عام کتاب نے بھی اتنا زور نہیں دیا. وہ اپنے مخاطبین کے سامنے اپنا سارا مقدمہ اسی بنیاد پر پیش کرتا ہے, جگہ جگہ استدلال کرتا ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر استدلال ہے جس پر دنیا فخر کرتی ہے اس کی بنا قرآن نے رکھی. وہ توحید پر اسی طرح استدلال کرتا ہے, آخرت پر اسی طرح استدلال کرتا ہے, پیغمبروں کے پیغمبر ہونے پر اسی طرح استدلال کرتا ہے. اس نے کوئی ایک حکم نہیں دیا جس کے بارے میں پہلے یہ نہ بتایا ہو کہ اس کے دینے کی وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے, اس کی عقلی دلیل کیا ہے, یہ کس بنیاد پر دیا جا رہا ہے. تو یہ کتاب تو آدمی کو ایک ایسی جگہ کھڑی کر دیتی ہے کہ جس کے بعد اس کے لیے مقلدانہ ذہن کے ساتھ جینا ناممکن ہو جاتا ہے. مسلمانوں کی بدقسمتی البتہ یہ ضرور ہے کہ ان کی پوری تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو سیاسی لحاظ سے جو صورتحال پیدا ہوئی اس پہ بادشاہ ہے اور آپ محکوم ہیں. جو لوگ ان کی مذہبی اصلاح کے لیے اٹھے وہ پیر ہیں اور ان کا ساتھ دینے والے مرید ہیں. جو لوگ مذہبی رہنمائی کرنے کے لیے اٹھے وہ عالم ہے اور عام آدمی ان کا مقلد ہے. تو نتیجہ وہ نکلا جس کو علامہ اقبال نے ایک مصرے میں سمو دیا ہے کہ کشتہ سلطانی و ملائی و پیری. تو اصل میں ہم کشتہ سلطانی و ملائی و پیری ہیں. قرآن مجید ان میں سے کسی کو بھی قبول نہیں کرتا, یعنی نہ اس کے ہاں تقلید کا کوئی تصور ہے نہ محکومی کا کوئی تصور ہے. وہ تو دیکھیے جب سیاست کے بارے میں بھی حکم دے رہا ہے تو یہ کہتا ہے امرہم شورا بینہم, یعنی یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک طبقہ اوپر ہے اور ایک نیچے ہے, نہیں, یہ سارے مسلمان برابر ہیں اور ان کے مابین ان کی رائے سے نظم حکومت قائم ہونا چاہیے.
صحیح.
تو جو مذہب یا جو کتاب یہ تعلیم دے رہی ہو وہ کیسے اس کو گوارا کرے گی؟
میں ان کی بات کو ذرا آگے بڑھاؤں تھوڑا سا سر. تو حضرت شاہ ولی اللہ کا بھی یہی تذکرہ تھا کہ قرآن کو سمجھو پڑھو نہیں, تبھی وہ ہماری گراس روٹ پہ لوگ جا کے قرآن کو جب سمجھیں گے تو پھر پریکٹیکلی اس کو عمل بھی کریں گے. تو ہمیں تو بیسیکلی اسی کی طرف جانا ہے کہ قرآن کو سمجھے پڑھے نہیں. آئی ہوپ سو کہ یہی ایک بہترین ذریعہ جو ہمیں کرنا چاہیے.
اس مذہب سے وابستہ رہنا ہے اور اگر آپ اس کے ساتھ حقیقی وابستگی چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے تمام آراء کی بنیاد اللہ کی کتاب پہ رکھنی پڑے گی. آپ کے رویے میرے رویے یہ سب اسی کے زیر اثر تشکیل پائیں گے. بلکہ قرآن مجید تو ایک اور بات کہتا ہے, وہ اس سے آگے بڑھ کر یہ کہتا ہے کہ جو پیغام میں لے کے آیا ہوں اس کو پہنچانے کے لیے بھی آپ از راہ کرم اپنا آواز نہ فرمائیے, آپ دنیا تک مجھے پہنچائیے. میں آپ کو بتاؤں قرآن مجید نے سری لفظوں میں یہی کہا ہے, اوہیا الیہ حاضر قرآن لانذرکم بہ ومن بلغ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ آپ ان سے کہیں کہ یہ قرآن مجھ پر وحی کیا گیا ہے کہ میں اے قریش مکہ تمہیں خبردار کروں, اور پھر اس کے بعد یہی قرآن ان سب کو خبردار کرے جو میرے بعد آئیں اور یہ ان تک پہنچتا چلا جائے. یہ نذیر للعالمین ہے, ساری دنیا کے لیے یہی دعوت کی کتاب ہے. ہم جب خدا کا پیغام بھی پہنچانا چاہتے ہیں تو کس سے کہانیاں سنانا شروع کر دیتے ہیں. قرآن ہی ہے جس کو ادھر بھی جانا چاہیے اور قرآن ہی ہے جس کو ہمارے علم اور عمل کی بنیاد بھی ہونا چاہیے. مسلمانوں کے اگر زوال کو آپ متعین کریں تو دو باتیں ہیں جو کہی جا سکتی ہیں, یعنی جو ان کا علمی فکری زوال ہوا ہے ایک یہ کہ ان کے ہاں علم اور عمل کا محور قرآن نہیں رہا، دوسرے یہ کہ ان کے ہاں فلسفہ اور تصوف اصل دلچسپی کی چیز بن گئے، عقلی اور سائنسی چیزیں پس منظر میں چلی گئی۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں انہوں نے مل کے ہمارے لیے یہ حالات پیدا کیے ہیں، تو اس کی ادھر ہی لوٹنا ہوگا، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔